بسم الله الرحمن الرحيم يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم صدق الله العظيم يريد الله ليبين لكم اللہ یہ چاہتا ہے کہ تمہارے لیے خوب کھول کر بیان فرما دے ویہدیکم اور تمہیں ہدایت عطا فرمائے تمہیں دکھائے سنن الذین من قبلکم راستے ان لوگوں کے جو تم سے پہلے ہوئے یعنی ان کے جو صلحاء کے طریقے ہیں جو اچھے راستے تھے ویتوب علیکم اور تم پر نظر رحمت کے ساتھ متوجہ ہو واللہ علیم حکیم اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا اور کمال حکمت والا ہے واللہ یرید ان یتوب علیکم اور اللہ چاہتا ہے کہ تم پر رحم فرمائے ویرید الذین یتبعون الشہوات اور وہ لوگ جو خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں ان تمیلوا میلا عظیما کہ تم حق سے انحراف کرو بہت زیادہ حد سے بڑھ کر انحراف کرنا گویا اللہ تعالیٰ تمہیں اعتدال کے راستے پر صراط مستقیم پر رکھنا چاہتا ہے تمہیں بخشش اور رحمت کے اندر داخل کرنا چاہتا ہے لیکن یہ جو خواہشات کی پیروی کرنے والے ہیں وہ ہیں جو تمہیں بہت زیادہ دور لے جانا چاہتے ہیں یرید اللہ ان یخفف عنکم اور اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتا ہے کہ تم پر تخفیف فرمائے تمہارے لیے بوجھ کو ہلکا کرے جیسا ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا کہ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر اللہ تمہارے بارے میں آسانی چاہتا ہے وہ تنگی نہیں چاہتا ہے وخلق الانسان ضعیفا اس لیے کہ اسے پتا ہے کہ انسان جو ہے کمزور پیدا کیا گیا ہے اس کی خلقت میں بہت ساری جو ہے وہ اس کے اندر کمی کے پہلو بھی ہیں اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری جیسے ہم نے پڑھا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها اللہ کسی جان کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف پہ نہیں ڈالتا احکام دیتے وقت وہ کمزوروں کی بھی رعایت رکھتا ہے اور اس کے اعتبار سے سب کو جو ہے وہ کور کر رہے ہوتے اس کے احکام یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل اور اے ایمان والو مت کھا جایا کرو اپنے مال ایک دوسرے کے آپس میں ناجائز اور باطل طریقے سے یعنی یہاں پر جو ظلم اور زیادتی کے طریقے سے مال کھانا ہے حرام طریقے سے اس سے منع کیا گیا الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم سوائے اس کے کہ وہ ہو تجارت جو باہمی رضا مندی سے ہو جس میں دونوں فریق یہ محسوس کریں کہ اٹ از اے فیئر ڈیل کسی کے مجبوری سے ناجائز فائدہ نہ اٹھایا جا رہا ہو دکھایا کچھ جا رہا ہو اور بعد میں سپلائی کچھ اور کیا جا دھوکہ دہی نہ ہو فریب نہ ہو دغا بازی نہ ہو مصنوعی طریقے سے قلت پیدا کر کے قیمتیں نہ بڑھائی جائیں ناپ تول کے اندر جو ہے وہ کمی اور کوتاہی نہ کی جائے ہر اعتبار سے جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ ایک جسے ہر کوئی کہے کہ واقعی یہ ایک فیئر ڈیل ہے اور فرمایا ولا تقتلوا انفسکم اور آپس میں ایک دوسرے کو قتل نہ کرو لفظی ترجمہ تو ہے کہ اپنی جانوں کو قتل نہ کرو اپنے بھائی کو قتل کرنا اپنے آپ کو قتل کرنا ہے یعنی ناحق قتل و غارت گری اس سے بھی روکا گیا ہے اور اس میں ایک مفہوم سے یہ بھی کیا کہ اپنی جانوں کو قتل نہ کرو مراد خودکشی کی بھی اجازت نہیں ہے ان اللہ کان بکم رحیما بے شک اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمانے والا ہے اس لیے پیشگی طور پر تمہیں وارن کر رہا ہے خبردار کر رہا ہے گویا کہ اس میں دیکھیے کہ کتنا جو معاشرے کے اندر ظلم اور زیادتی کے طریقے سے ہمارے ہاں آج جو ناجائز منافع خوری کا ایک ایسا رجحان چل پڑا ہے اس کی کتنی جو ہے یہاں پر ڈسکرج کیا جا رہا ہے کہ نفع بھی لینا ہے تو جائز اور معقول جو واقعی جو قیمت دینے والا یہ بھی محسوس کرے کہ ہاں جو کچھ مجھے اس کے بدلے میں مل رہا ہے اس میں اتنا تو بہرحال اس کا بھی حق بنتا ہے جو اس کے اوپر اتنی محنت کر رہا ہے یہ نہیں ہو کہ جناب 100 روپے کی چیز 400 روپے میں بیچی جا رہی ہے اور اس کے بعد کہہ جی ہم نے تو تجارت کی ہے اس میں کون سا ظلم اور زیادتی کیا تو یہ دوسروں کی جیبوں پر ڈاکہ ڈالنے والی اپروچ نہیں ہونی چاہیے اسی کے ذیل میں آ جاتی ہیں وہ ساری چیزیں کہ جناب تجارت کی بجائے اگر سود کا معاملہ کیا جا رہا ہے اگر سٹے کا معاملہ کیا جا رہا ہے اگر جوئے کا معاملہ کیا جا رہا ہے اگر لاٹری کا معاملہ کیا جا رہا ہے تو یہ سب تجارت تو نہیں ہے اللہ نے صرف کہا جو باہمی رضامندی سے تجارت ہو وہ ہے جائز اور حلال اور اسی لیے جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچا اور امانت دار تاجر جو ہے وہ قیامت کے دن اس کا انجام انبیاء کے ساتھ ہوگا اتنا اس کا درجہ ہے کہ اگر وہ واقعی اپنی جائز جو ہے وہ اپنی حلال روزی پر اکتفا کرتا ہے وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا, اور جو کوئی بھی ایسا کرے گا سرکشی اور ظلم کرتے ہوئے, فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا, تو پھر عنقریب جو ہے ہم ڈال دیں گے اس کو دوزخ میں. وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا, اور یہ اللہ تعالیٰ پر بہت آسان ہے, اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. اِن تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ, اور اگر تم پرہیز کرتے رہو گے, بچتے رہو گے ان بڑے بڑے گناہوں سے جن سے تم کو منع کیا جاتا ہے. نکفر عنکم سیئاتکم, تو ہم جو کوئی چھوٹی موٹی تمہاری کوتاہیاں ہیں ان کو ہم جو ہے وہ دور کر دیں گے. وندخلکم مدخلا کریما, اور تمہیں داخل کریں گے بہت ہی عزت کے مقامات میں. یہ دین کے فلسفے اور دین کی تعلیمات کے اعتبار سے بہت ہی اہم حکم ہے. عام طور پر جو مذہبی ذہنیتیں ہیں ان میں چھوٹی چھوٹی چیزوں پر تو بہت مورچہ لگایا جاتا ہے, اور بڑے بڑے گناہ جو ہیں ان سے صرف نظر ہے. دین کی اسپرٹ یہ ہے کہ انسان کو سب سے پہلے کبائر سے, بڑے گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے, اور اللہ نے اس بات کی امید دلائی ہے کہ اگر تم بڑے گناہوں سے بچتے رہو گے تو چھوٹی موٹی جو کوتاہیاں ہیں انہیں ہم معاف کر دیں گے. حضرت مسیح علیہ السلام کا بڑا پیارا اور جامع قول ہے کہ تم وہ لوگ ہو جو مچھر چھانتے ہو سموچے اونٹ نکل جاتے ہو. یعنی یہ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ پورا معاشرے کے اندر بے حیائی پھیلی ہوئی ہے, سود ہے اور جو ہے وہ کتنی خرابیاں ہیں, اس کے اوپر کسی کو کوئی فکر نہیں ہے. اب مسجد میں جو غلطی سے نماز پڑھنے آ گیا, غلطی سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ عام طور پہ جو تعداد ہے وہ بہت کم ہے, وہ چلیے آتے جلدی میں کہیں ٹوپی بھول آیا, کہیں کوئی اور اس سے جو ہے چھوٹی موٹی کوتاہی ہو گئی, تو ہمارے کچھ بزرگ ہیں ادھر سلام پھیرا اور فوراً ہی جناب یہ بغیر چھت کے بھی کوئی عمارت ہوتی ہے ٹوپی پہنی نہیں اس کے نماز پڑھنے چلے آئے. بھائی یہ نہیں طریقہ ہوتا سمجھانے کا, ٹوپی نہیں بھی پہنی ہے, اگر سے ٹوپی پہننا نماز کے آداب میں سے ہے لیکن وہ اس کے فرائض میں سے نہیں ہے, نہیں پہنی ہے تو شاید اس کی کوئی مجبوری ہوگی کوئی وجہ ہوگی. زیادہ توجہ دلانی ہے اطمینان سے, بیٹا آپ نے بہت اچھا کام کیا, آپ نماز کے لیے تشریف لائے, آپ کے اجر میں اور اضافہ ہو سکتا تھا اگر آپ اس کے بعد اس کے آداب کا بھی خیال رکھتے اور یہ ٹوپی پہنے. تو یہ جو چیزیں ہیں حساسیت کہ اتنے بڑے بڑے جو باہر گناہ ہو رہے ہیں اس کے اوپر تو کوئی فکر نہیں ہے, اور جو غریب چل کے آ گیا ہے اس کے پیچھے جو ہے ہاتھ دھو کے پڑ جانا, یہ جو ہے اس سے روکا گیا ہے اور بس سمجھایا یہ گیا ہے کہ اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرتے رہو گے. وہ بڑے گناہ کیا ہیں؟ حق تلفی, اللہ کی بھی نہ ہونے پائے اور بندوں کی بھی نہ ہونے پائے, اور انسان جو ہے وہ اللہ سے بے خوفی اور استکبار اور نافرمانی کا رویہ نہ اختیار کرے, اور اسی طریقے سے وہ جو انسانی تعلقات ہیں ان کو بگاڑنے کا مرتکب نہ ہو. یہ جتنی چیزیں ہیں, یہ خواہ یہ زنا ہے یا دوسری چیزیں, یہ سب انسانوں کے تعلقات کو تہس نہس کر کے رکھ دینے والی ہیں, اسی لیے ان سب سے روکا گیا ہے. تو ان بڑے بڑے گناہوں سے بچتے رہو گے تو چھوٹے موٹے جو بھی کوتاہی ہیں اللہ فرماتے ہیں کہ ہم ان کو دور کر لیں گے اور باعزت جگہوں میں داخل کریں گے. بلا تتمنوا ما فضل اللہ به بعضکم علی بعض, اور تم تمنا نہ کیا کرو یا حسد نہ کیا کرو اس فضیلت پر یا اس بزرگی پر جو اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر دی. یہ اب گویا کہ ایک طرح سے تمہید ہے کہ اللہ تعالیٰ نے, جہاں ہم نے کل سورہ آل عمران کے آخر میں بھی پڑھا کہ اپنی مخلوق ہونے کے ناطے مردوں اور عورتوں کو بالکل ایک جیسا ان کے لیے ٹریٹمنٹ, ایک جیسا اجر, وہ سب چیزیں رکھی ہیں, لیکن فیملی کے انسٹیٹیوشن میں بہرحال مرد کو ایک درجہ فوقیت کا دیا ہے اور وہ انتظامی اعتبار سے ہے, تو اس کو جو ذہناً اس کی تیاری کے لیے پہلے یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ فضیلت تو اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے بعض میں سے بعض کو دیتا ہے. للرجال نصیب مما اکتسبوا, مردوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو انہوں نے کسب کیا, جو کمائی کی, جو نیکیاں وہ کمائیں گے. وللنساء نصیب مما اکتسبن, اور خواتین کے لیے حصہ ہے جو کوئی نیکیاں, جو کوئی اچھے اعمال, جو کوئی اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہ کوشش محنت کریں گی. بس اللہ من فضلہ, تو تم اللہ سے اس کا فضل مانگا کرو. ان اللہ کان بکل شیء علیما, بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. یہ عمومی طور پر بھی آیت, جیسے کسی کو اللہ پاک نے کسی پہلو سے کوئی فضیلت دی ہے. حسد یہ ہوتا ہے کہ انسان کے دل میں یہ آرزو کہ اس سے یہ چیز چھن جائے, تو اس سے منع کیا گیا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے, بلکہ تم بھی اللہ سے اس کے فضل کا سوال کرو. اللہ کے فضل میں اس کے خزانوں میں کمی تو نہیں ہے, تم اس سے مانگو, اس کے لیے کوشش کرو, اللہ تعالیٰ تمہیں بھی عطا فرمائے گا. وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ, اور ہر ایک کے لیے ہم نے
سے مقرر کر دیے ہیں, وارث وہ طے کر دیے ہیں اس مال کے جو چھوڑا ماں باپ نے یا قریبی قرابت داروں نے. والذین عقدت ایمانکم, اور وہ لوگ جن سے تم نے بھائی چارے کے ایگریمنٹ باندھے تھے, فآتوہم نصیبہم, تو انہیں ان کا حصہ دو. لیکن انہیں ان کا حصہ اللہ تعالیٰ نے جو منہ بولے بھائی ہیں, آپ کو پتا ہے کہ محمد رسول اللہ نے ہجرت کے بعد مہاجرین اور انصار کے درمیان مواخات بھائی چارہ کروا دیا, لیکن وراثت کے قانون میں ایسا جو منہ بولا بھائی چارہ ہے اس کا کوئی حصہ نہیں ہے. اب اگر تمہارا کوئی ایسا دوست ہے, ایسا بھائی ہے, تم چاہتے ہو کہ اس کی مدد کرو, تو اللہ نے تمہیں ایک تہائی تک کا اختیار دیا ہوا ہے, اس میں وصیت اس کے لیے کر سکتے ہو. تو انہیں جو کچھ دینا ہے انہیں وصیت میں سے دو, لیکن ان کے لیے وراثت میں سے حصہ نہیں ہوگا. ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا, اور بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر خود گواہ ہے, وہ دیکھ رہا ہے کہ کون حق تلفی کر رہا ہے اور کون جو ہے سب کے حقوق کی ادائیگی کی فکر کر رہا ہے. الرجال قوامون علی النساء, مرد, یہاں مرد بمانی شوہر, منتظم ہیں, نگران ہیں, نگہبان ہیں خواتین کے اوپر, یعنی اپنی بیویوں پر. بما فضل اللہ بعضہم علی بعض, اس کی جو وجوہات, جو حکمتیں اللہ نے بتائے, سب سے پہلی بات اللہ نے کہی کہ جو اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر جو فضیلت دی ہے, عورت کو گھر کی ملکہ بنایا, اسے صنف نازک بنایا, اس کے اندر مانتا کے جذبات رکھے, اس لحاظ سے اس کی ڈیوٹیز اینڈ اسائنمنٹ, اس کی پلیس آف ڈیوٹی اللہ نے گھر قرار دی. مرد کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ قوی, بھاگ دوڑ کی زیادہ صلاحیت اور مشکلات کو زیادہ برداشت کرنے کا مادہ دیا, اس لحاظ سے یہ اللہ تعالیٰ کی اپنی حکمت ہے. تو پہلی وجہ تو اس کی یہ ہے. وبما انفقوا من اموالهم, اور دوسری وجہ اس کی یہ بتائی کہ بسبب اس کے جو وہ مال خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں میں سے, جو کچھ وہ خرچ کرتے ہیں. دیکھیے, نکاح مرد کی بھی ضرورت ہے, عورت کی بھی ضرورت ہے. مہر مرد کے ذمہ کیوں قرار دیا؟ اور ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بھئی اگر تحفے ہی ایکسچینج کرنے ہیں تو پھر کوئی تحفہ, جیسے مرد دے رہا ہے تو خاتون کے ذمہ بھی کوئی تحفہ ہوتا, لیکن نہیں, وہ مرد کے ذمہ قرار دیا. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے بھاگ دوڑ کی ذمہ داری, معاش کی ذمہ داری ساری مرد کے ذمہ قرار دی, تو مہر بھی اسی لیے اسی کے لیے. نان نفقہ, بیوی کے سارے جو اخراجات ہیں روزمرہ کی ضروریات کے, وہ برداشت کرنا, یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ شوہر کی ذمہ داری ہے. انہی وجوہات سے ہمارے ہاں خواتین کے لیے, ہمارے دین میں معاشی بھاگ دوڑ میں حصہ لینا اور وہ میدان جو اللہ نے مردوں کے لیے رکھے ہوئے ان میں جانا پسندیدہ قرار نہیں دیا. اس لیے کہ جب تک وہ شادی شدہ نہیں ہے تو یہ اس کے پیرنٹس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کی ساری ضروریات جو ہے ان کو پورا کرے, اور جب اس کی شادی ہو جائے تو پھر یہ شوہر کی ذمہ داری ہے, اور اگر خدا نہ خواستہ بیوہ ہو جائے تو پھر سے جو ہے وہ اس کے پیرنٹس کی اور یا اس کے بھائیوں کی یہ ذمہ داری بن جاتی ہے کہ وہ اس کو لک آفٹر کریں. تو اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے چونکہ کفالت کی ذمہ داری جو ہے وہ مرد پر رکھی ہے, تو عورت کے لیے جو ہے وہ معاش کی کوئی ذمہ داری نہیں رکھی ہے. اس میں جو کہا گیا ہے قوام, یہ قیم کی جمع ہے, اور قیم کہتے ہیں معاملات کو چلانے والا. اسی کے معنی اور مفہوم میں آیا, حفاظت کرنے والا, نگہبانی کرنے والا, ضروریات مہیا کرنے والا. یعنی اس کو اس معنی میں لینا کہ جناب کوئی ایک بہت ہی جو ہے وہ سپیریئر اور دوسرا انفیریئر ہے, ویسا نہیں, بلکہ ہر ادارے کا, ہر آرگنائزیشن کا جیسے ایک ہیڈ ہوتا ہے اور ایک ہی سربراہ ہو تو وہ ادارہ چل سکتا ہے. اگر کسی جگہ پر دو سربراہ بیک وقت برابر کے اختیارات والے ہوں تو پھر تو ان کی آپس میں جنگ شروع ہو جاتی ہے. تو اس لحاظ سے خاندان کے اداروں کو درست سمت میں چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری مردوں کے اوپر رکھی ہے, اور ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کے جو وجوہات بھی جو ہے ہمارے سامنے واضح فرما دی. فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ, پس نیک بیویاں تو وہ ہوتی ہیں جو فرمانبردار ہوں, حفاظت کرنے والیاں ہوں پیٹ پیچھے, یعنی شوہر کی غیر موجودگی میں اللہ کی حفاظت سے اپنی عزت اور عصمت کی حفاظت کرنے والیاں ہوں. یہ ہیں وہ پسندیدہ صفات جو کہ ایک نیک بیوی کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہونی چاہیے. یعنی وہ, اور ایک حدیث شریف میں بھی آتا ہے کہ بہترین بیوی وہ ہے کہ جب تم اسے دیکھو تو وہ تمہارا دل خوش کرے, تمہارے حکم کی اطاعت کرے, اور تمہارے پیچھے تمہارے مال اور عزت اور عصمت کی حفاظت کرنے والی ہو.
تو ان سارے پہلوؤں سے اللہ تعالیٰ نے یہ مطلوبہ صفات جو ہیں وہ یہاں پر بتائی ہیں. اصل جو ان کے لیے نیکیاں کمانے کا ذریعہ یہ ہے وہ اس رویے کو اختیار کرتے ہیں. واللاتی تخافون نشوزہن, اور وہ خواتین جن کے بارے میں تمہیں اندیشہ ہو نشوز کا. نشوز کہتے ہیں وہ سٹیج جہاں وہ مرد کی قوامیت یا اس کے ہیڈ آف دی فیملی ہونے کے سٹیٹس کو چیلنج کرنے پر آ جائے. چھوٹی موٹی گھر میں کوئی اختلاف رائے ہو گیا, کوئی بات اونچی نیچی ہو گئی, تو یہ نشوز نہیں ہے. نشوز وہ ہے کہ جہاں پر وہ مرد کا اس حیثیت سے اس کی جائز باتیں بھی ماننے سے انکار کر دے, اسے جو ہے وہ گھر کا سربراہ تسلیم کرنے سے, گویا کہ دوسرے معنوں میں وہ خود سربراہی کی دعوے دار بن جائے, یا اس کے جو ہے وہ بالکل اگنور کرنا شروع کر دے, تو یہ نشوز. تو فرمایا کہ اگر تمہیں ان سے اندیشہ ہو اس نشوز کا, یعنی ایک طرح سے بغاوت کا, مرد قوامیت کو چیلنج کرنے کا, فاعظوہن, تو اس وقت بھی سب سے پہلا کام کیا ہے کہ انہیں سمجھاؤ بچاؤ اچھے طریقے سے, ایک اچھی نصیحت کے انداز سے انہیں سمجھاؤ. وَحْجُرُوْهُنَّ فِي الْمَوَاجِعِ, اگر خدا نہ خواستہ یہ نصیحت کارگر نہیں ثابت ہو رہی ہے تو پھر اپنی اس ناراضگی کے اظہار کے لیے انہیں اپنے بستروں سے الگ رکھو. وَضْرِبُوْهُنَّ, اور اگر یہ چیز بھی کارگر ثابت نہیں ہو رہی تو آخری درجے میں ان کو ضرب لگانے کی بھی اجازت ہے. لیکن یہ وہ چیز ہے جو کہ ایک تو ویسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ذاتی عمل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری عمر اپنی کسی زوجہ محترمہ کو نہیں پیٹا, کسی کو ضرب نہیں لگائی ہے. یعنی اجازت ہے لیکن یہ لاسٹ ریزورٹ ہے, اور یہ جو ہے اس کو مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عمل سے جو اس وقت آپ نے چھوڑا ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جو ہے اس چوائس کو ایکسرسائز نہیں فرمایا. اور یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی جو ہے وہ اپنی بیوی کو اس طرح سے جو ہے وہ بہت ہی ایسی چوٹ نہ مارے جس سے نشان پڑ جائے یا ہڈی ٹوٹنے کا اندیشہ ہو, اس لیے کہ اگر جو ہے وہ اس کو دن میں جو ہے وہ جانوروں کی طرح مارے گا اور رات کو پھر اسی کے ساتھ تعلق قائم کرنا, یہ ویسے بھی انسان کا ایک وہ عجیب بہت ہی اس کی انسانیت سے گری ہوئی جو ہے وہ حرکت لگتی ہے. فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ, پس اگر وہ تمہاری اطاعت اختیار کر لیں تمہاری بات مان لیں, یعنی وہ نشوز وہ جو قوامیت کو چیلنج کیا تھا اس کی بجائے وہ اپنی اس روش کو درست کر لیں, فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا, تو پھر ان کے پر خامخواہ کے لیے تو راہ تلاش نہ کرو, یعنی بہانے ڈھونڈ ڈھونڈ کر تو ان سے جو ہے بدلے لینے ہیں یہ معاملہ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, انسان سے کسی وقت غلطی ہوئی, جو بھی ان تینوں تدبیروں میں سے جو کارگر ہوئی جس کے بعد اس نے اپنی اصلاح احوال کر لی, تو پھر اس کے لیے جو ہے وہ خامخواہ کے کوئی بہانے تلاش کرنے اور کوئی راہ تلاش کرنے کی اس کو تنگ کیا جائے یہ نہیں ہونا چاہیے. ان اللہ کان علیا کبیرا, بے شک اللہ تعالی بہت ہی عالی شان اور بہت ہی بلند مرتبہ ہے. یہ مت سمجھو کہ تمہیں جو تھوڑی سی قوامیت مل گئی ہے تو اپنے آپ کو بہت ہی عالی شان سمجھنا نہ شروع کر دینا, تم بھی کسی کے محکوم ہو. اگر وہ نظر رحمت تم سے دور کر لے تو تمہارا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے, اس لیے تمہیں بھی چھوٹی موٹی کوتاہیاں تو ویسے ہی معاف کرتے رہنا چاہیے, اور اگر کوئی ایسی غلطی ہے بھی جس نے سمجھانا بجانا ضروری ہے تو اس میں بھی پھر جب وہ اطاعت اختیار کر لیں تو ان کے پیچھے خامخواہ نہیں پڑے رہنا. وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا, یہ تو گویا کہ پہلی سٹیج بتائی کہ اگر گھر میں اختلاف رائے ہو جائے تو اس کو ریزالو کرنے کے لیے بھی یہ تین ڈفرنٹ میئرز ہیں. لیکن وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا, اگر تمہیں اندیشہ ہو ان دونوں کے درمیان مخالفت کا, صدم زدہ کا, یعنی ان کا ڈفرنس آف اوپینین اتنا بڑھ چکا ہے کہ وہ آپس میں ان باتوں سے سمجھنے سمجھانے کے لیے تیار نہیں ہے اور تم دیکھ رہے ہو کہ وہ ضد بازی پر اتر آئے ہوئے ہیں, فبعثوا حکما من اہلہ و حکما من اہلہا, تو متعین کرو مقرر کرو ایک حکم, ایک انصاف کرنے والا مرد کے گھر والوں میں سے اور ایک انصاف کرنے والا, انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنے والا منصف اس خاتون کے گھر والوں میں سے. گویا کہ اب یہ دونوں ہیں یہ اس صلح کی کوشش کرائیں گے. ان یرید اصلاحا, اور اگر یہ دونوں اصلاح چاہیں گے, دونوں کی ضمیر اگر فوری طور پر دیکھی جائے تو حکم کے بارے میں آ رہی ہے, لیکن اس سے مراد یہ بھی لی ہے کہ اگر میاں بیوی کا بھی آپس میں کوئی اصلاح احوال کا ارادہ ہوا, اس لیے کہ حکم سارا زور لگا کے بھی کیا کر لیں گے,
اگر وہ دونوں جو ہے وہ آپس میں دوبارہ اکٹھے رہنے کے لیے تیار نہیں ہے, دونوں پر اپلائی کر رہا ہے. حکم بھی ایک نیتی سے چاہیں گے اور میاں بیوی کے درمیان بھی کوئی دوبارہ اکٹھے رہنے کا جذبہ ہوگا, یوفق اللہ بینہما, تو اللہ تعالیٰ ان کے درمیان موافقت پیدا فرما دے گا, ان کے درمیان پھر سے انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ پیدا فرما دے گا. ان اللہ کانا علیمن خبیرا, بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا اور ہر چیز سے باخبر ہے. اب اس کے بعد قرآن مجید میں جو دین کی بنیادی تعلیمات جو اس سے پہلے ہم نے سورہ بقرہ میں بھی پڑھی اب یہاں پر آ رہی ہیں, یہ وہ تعلیمات ہیں جو ہر دور کے دین کے اندر مشترک رہی ہیں. وعبد اللہ, ایک اللہ کی بندگی اختیار کرو, ولا تشرکو بہ شیئا, اور اس کے ساتھ کسی چیز کو بھی شریک نہ ٹھہراؤ, یعنی صرف اور صرف اللہ کی بندگی اور اس میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا. وبالوالدین احسانا, اور والدین کے ساتھ حسن سلوک, انتہائی خوبصورت رویہ اور طرز عمل اختیار کرنا. وبذی القربا, اور قرابت داروں کے ساتھ بھی, والیتامہ, یتیموں کے ساتھ بھی, والمساکین, مسکینوں کے ساتھ بھی, والجار ذی القربا, اور پڑوسی, اور پڑوسی بھی وہ جو قرابت دار بھی ہے, یعنی اب تو دور ہونے کا نور, ویسے پڑوسی ہونے کے ناطے اس کا حق, اور اگر عزیز و رشتے دار بھی ہے تو پھر تو اور بھی زیادہ, اس کے ساتھ بھی. والجار الجنب, تو ہمیشہ ممکن تو نہیں ہے کہ پڑوسی رشتے دار ہی ہوں, پڑوسی اجنبی, اکثر تو پڑوسی اجنبی بھی ہوتے ہیں, ان کے ساتھ بھی, اجنبی ہمسایہ ہے اس کے ساتھ بھی حسن سلوک. وصاحب بالجم, اور ایک تو پڑوسی ہے جو مستقل لانگ ٹرم ہوتے ہیں, ایک ٹیمپرری تھوڑی دیر کے لیے جو تمہارا پہلو کا ساتھی ہے, ہم مجلس, مثال کے طور پر آپ سفر کر رہے ہیں تو ٹرین میں جو آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے, بس کی یا جہاز کی نشست پہ جو آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے, آپ کسی جگہ ڈاکٹر کے ہاں انتظار کر رہے ہیں اپنی باری کے آنے کا, تو جو مریض آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے وہ بھی جو ہے وہ پہلو کا پڑوسی ہے, دفتر میں جو آپ کے ساتھ آپ کا کلیگ بیٹھا کام کر رہا ہے وہ پہلو کا پڑوسی ہے, یعنی جو تھوڑی دیر کے لیے بھی جس کے ساتھ ہے اس کے ساتھ بھی حسن سلوک, اچھا رویہ. اور پڑوسیوں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اتنی تاکید کہ میں مجھے یہ اندیشہ ہوا کہ شاید پڑوسیوں کو وراثت میں بھی حصہ دیا جائے گا. جبرائیل امین ایسے حکم بھی لے کے آئے ہیں کہ جس میں شاید پڑوسیوں کو وراثت میں بھی حصہ دے, اتنی زیادہ تاکید. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خواتین کو چاہیے کہ جب وہ سالن بنانے لگا کریں تو اس میں تھوڑا سا پانی اور ڈال دیا کریں, تاکہ جو بھی سالن پکا ہے کچھ ہے وہ پڑوسیوں کے ہاں بھی ہدیے کے طور پر. یہاں تک کہا کہ خواہ کسی کے ہاں بکری کا کوئی کھڑ ہی کیوں نہ پک, اس کا بھی تحفہ جو ہے وہ دساب دینے میں. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ تحفہ جو ہے بہت ہی قیمتی ہو, جو اپنی ہمت ہے, حیثیت ہے. اور اسی طریقے سے کوئی پھل وغیرہ لاؤ کوئی چیز, تو وہ بھی جو ہے اس میں پڑوسیوں کو شیئر. ورنہ کم از کم اگر غیر خاص کا معاملہ اتنا ہے کہ صرف اپنی ضرورت پوری ہو سکتی ہے, تو پھر یہ نہ کرو کہ پھل کھانے کے بعد اس کے چھلکے جو ہے وہ باہر دروازے پر پھینک دو, مبادہ کے پڑوسی کے بچے دیکھیں اور انہیں یہ خیال پیدا ہو کہ ان کے ہاں پھل آیا اور ہمارے ہاں نہیں آیا ہے. تو یہ خیال پڑوسی کا, اور جو عارضی طور پر بھی جو آپ کے ساتھ ہے, راستے میں آپ کے ساتھ چلنے والا, بازار میں آپ کے ساتھ جو ہے جو بھی کسی جس کا تعلق اور وابستہ ہو گیا ہے اسے بھی جو ہے اس کے ساتھ حسن سلوک. وابن السبیل, اور جو راستے کا مسافر ہے اس کے ساتھ بھی اچھا رویہ. وما ملکت ایمانکم, اور وہ جو غلام یا لونیاں جو تمہاری ملکی زمین ہے, آج کے دور کے اعتبار سے جو بھی تمہارے گھروں کے اندر کام کرنے والے ہیں, اگرچہ کوئی غلام یا لونڈی کے حکم میں نہیں, لیکن بہرحال وہ بھی جو ہے محرومین میں سے ہیں, ان کے ساتھ بھی اچھا رویہ اختیار کرنا چاہیے. غلاموں کو اور ان کے بارے میں تو کہا گیا تھا کہ جو کچھ خود کھاؤ وہ انہیں کھلاؤ, جو خود پہنو وہ انہیں پہناؤ. ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا, بے شک اللہ تعالیٰ نے ہرگز پسند نہیں کرتا اس شخص کو جو ہو متکبر, اکڑنے والا اور بہت ہی شیخی خورا, یعنی حقوق پر ڈاکہ ڈالنے والا. الذین یبخلون و یامرون الناس بالبخل, یہ وہ لوگ ہیں جو خود بھی بخل کرتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو بھی بخل کر کنجوسی کا حکم دیتے ہیں. وہ یکتمون ما آتاہم اللہ من فضلہ, اور وہ چھپاتے ہیں جو کچھ کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں دیا ہے اپنے فضل سے. یہ نہیں چاہتے کہ اللہ کا فضل ان پر ظاہر ہو اور کوئی ان سے مانگنے کے لیے آ جائے یا کسی کو کچھ دینا پڑ جائے. وَآتَدَّا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُحِينًا, اور ہم نے تو ایسے کافروں کے لیے رسوا تن عذاب تیار کر رکھا ہے. وَالَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ, وہ لوگ جو اپنے مال خرچ کرتے ہیں لوگوں کو دکھاوا کرنے کے لیے, وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ, اور وہ حقیقی معنوں میں نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور نہ یوم آخرت پر. وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا, پس وہ شخص جس کا ساتھی وہ شیطان ہو, فسا قرینا, تو وہ کیا ہی برا ساتھی ہے. اس لیے کہ شیطان ہے جو یہ سارا تکبر اس نے خود بھی کیا تھا, اس لیے وہ راندہ درجہ ہوا تھا. یہ تکبر, بخل اور دوسروں کے بارے میں دکھاوا, ریاکاری, یہ ساری باتیں شیطان ہے جو اس پٹیاں ان کو پڑھاتا رہتا ہے. وما ذا علیہم لو آمنوا باللہ والیوم الآخر, ان کا کیا حرج تھا, کیا نقصان تھا اگر وہ ایمان لے آتے اللہ پر اور یوم آخرت پر. وانفقوا مما رزقهم الله, اور لگاتے اور کھپاتے اس میں سے جو اللہ نے انہیں بطور رزق عطا فرمایا. وکان اللہ بهم علیما, اور اللہ ان کو خوب اچھی طرح سے جانتا ہے. ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ, اور بے شک اللہ تعالیٰ تو کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں فرمائے گا. ذرا یوں کہہ لیجئے کہ جو اس کے خیال سے چھوٹی چیز ہوتی تھی, چیونٹیاں اور چیونٹیوں کے بھی جو چھوٹے چھوٹے انڈے ہیں, عربی میں ذرا اس کو کہتے ہیں, لیکن اس کے مفہوم میں کہتے ہیں کہ ایٹم کا بھی چھوٹے سے چھوٹا پارٹیکل, وہ بھی جو ہے, یعنی جو بھی چھوٹی سے چھوٹی چیز کا تصور کر سکتے ہو, اللہ تعالیٰ کسی پر اتنا بھی ظلم نہیں فرمائیں. وہیں تک وہ حسنۃ یضاعفھا, اور اگر ہو نیکی تو اللہ پاک اسے اس کو بڑھائے چڑھائے جائے کئی گنا. یہ بات کی آگے سورۃ الانعام میں آئے گی کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا, جو کوئی آئے گا ایک نیکی لے کر تو اللہ اس کے لیے ہوگا اس جیسے دس نیکیوں کا اجر اور ثواب جو ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اسے اللہ اسے نوازیں گے. تو فرمایا جو کوئی اگر ہو نیکی تو اللہ اسے کئی گنا بڑھا چڑھا دے گا. وہ یوتی من لدنہ اجرا عظیما, اور اسے تو اللہ عطا فرمائے گا اپنے پاس سے بہت بڑا اجر. فکیف اذا جئنا من کل امت بشہید, اور پھر اس دن کیا حال ہوگا جبکہ ہم لائیں گے ہر امت پر ایک گواہ, ایک شہید. اس آیت کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ مجھے قرآن سنا. انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, آپ پر تو قرآن نازل ہوا, آپ کو میں قرآن سناؤں؟ آپ نے فرمایا نہیں, مجھے دوسروں سے قرآن سن کر کچھ اور ہی لطف حاصل ہوتا ہے. تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ نے تعمیل ارشاد میں سورہ نساء کی تلاوت کا آغاز کیا اور گردن جھکائے تلاوت کرتے رہے. جب اس آیت پر پہنچے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسبک حسبک, یعنی کافی ہے, بس کیجیے. اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو روا تھے. اسی کے سر بات ہی ایسی آ رہی ہے کہ فکیف اذا جینا من کل امت بشہید, اس دن کیا حال ہوگا جبکہ ہم لائیں گے ہر امت پر, ہر گروہ پر ایک گواہ, یعنی جو ان کا نبی ہے, رسول ہے, وہ ان پر گواہ کے طور پر آئے گا. وجینا بکا علیہا اولائے شہیدا, اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ہم ان کے اوپر, یہ جو آپ کی امتی ہیں, ان کے اوپر گواہ بنا کر لائیں گے. وہ یہ گواہی اللہ پوچھے گا. وہ گواہی دو طرح سے ہے, ایک تو اللہ, جیسے ہم سورۃ الاعراف میں آگے جا کر پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ رسولوں سے بھی پوچھے گا, جن کی طرف رسول بھیجے گئے تھے ان سے پوچھے گا. رسولوں سے یہ پوچھے گا کہ جو پیغام میں نے تمہیں دیا تھا اسے تم نے لوگوں تک پہنچایا, عمل کر کے دکھایا. اور اس کے بعد امتیوں سے بھی پوچھا جائے گا. یہاں یہ گواہی جو ہے, ہر نبی اور رسول اپنی امت کے حق میں بھی گواہی دے رہا ہوگا اور امت کے ان افراد کے خلاف بھی گواہی دے رہا ہوگا جنہوں نے نبی اور رسول کے طریقے پر عمل نہیں کیا ہوگا. تو جب یہ کیفیت اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ کل امت کے خلاف گواہی دینے کے لیے, اس لیے کہ امت میں سے وہ لوگوں کے حق میں گواہی جائے گی جنہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کیا ہوگا, لیکن باقی جنہوں نے اس کے خلاف رویہ اختیار کیا ہے تو یہ گواہی ان کے خلاف بیٹھے گی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا یہ مضمون وہ ہے جو ہم اس سے پہلے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 143 میں بھی پڑھائے کہ اللہ نے ہمیں امت وسط بنایا, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ, تاکہ تم پوری انسانیت پر گواہ بن جاؤ, وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا, اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو تم پر گواہ. تو رسول صرف دنیا میں گواہ نہیں ہے، رسول آخرت میں بھی پروسیکیوشن وٹنس کی حیثیت سے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے. اور اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پورا اہتمام فرمایا تھا کہ آخری اپنے خطبے کے اندر، آخری حج کے موقع پر جتنے صحابہ جمع تھے اس سے ان سے اس بات کی گواہی لی کہ کیا میں نے تمہیں اللہ کا دین پہنچا دیا، اور ان سب نے اس کا اقرار و اعتراف کیا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو بھی اس بات پر گواہ بنایا کہ اللہ یہ سب مان رہے ہیں. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ جو جتنے یہاں موجود ہیں وہ پہنچائیں ان تک جو موجود نہیں ہیں. یہ ہے وہ اصل میں فریضہ شہادت علی الناس جس کی ادائیگی کی ہمیں فکر ہونی چاہیے. ہمارا ہاں جو یہ تصور ہے کہ جناب اپنی نماز اپنا روزہ بس یہی کافی ہے، اس سے زیادہ نہ کوئی دین کا کوئی تقاضا ہے اور نہ ہی ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت ہے. حالانکہ یہاں تو بار بار قرآن یہ بتا رہا ہے کہ یہ صرف، کل بھی ہم نے یہ مضمون پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے تو تمہیں جو ہے وہ خیر امت بنایا ہی اس لیے ہے کہ تم نیکی کا حکم کرنے والے ہو، برائی سے روکنے والے ہو. تو یہ اتمام حجت انسانوں پر کرنا، ان تک اللہ کا پیغام پہنچانا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے حجت پوری کرنا، یہ وہ فریضہ ہے جو انبیاء اور رسل کے ذمے بھی تھا اور جو اب اس امت مسلمہ کو بھی یہی فریضہ سر انجام دینا ہے. اللہ ہمیں اس کی فکر اور اس کے لیے عملی اقدامات کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. یومئذ یبدو الذین کفروا وعصوا الرسول، اور اس دن چاہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور رسول کی نافرمانی کی ہوگی. اس لیے کہ جنہوں نے رسول کی نافرمانی کی ہے تب رسول کی گواہی ان کے حق میں جا رہی ہے، ان کے خلاف جا رہی ہے، ان کے خلاف گواہی جا رہی ہے. تو اس لیے فرمایا کہ وہ یہ چاہیں گے لو تو سبا بہم الارض، اے کاش کہ ان کے لیے زمین برابر کر دی جائے، یعنی زمین پھٹ جائے اور اس کے اندر وہ غائب ہو جائے اور انہیں یہ سارے جو آخرت کی جو سزا جو ہے اس کو فیس نہ کرنا پڑے. ولا یکتمون اللہ حدیثا، اور وہ اللہ تعالیٰ سے کوئی بات بھی چھپا نہیں سکیں گے. یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا. اب یہ وہ جو شراب کے نشے سے متعلق دوسرا حکم آ گیا. پہلا ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا کہ یہ سالون کان الخمر والمیسر، یہ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں سوال کرتے ہیں. قل فیہما اثم کبیر و منافع للناس، ان سے کہہ دیجئے کہ اس میں بہت بڑا گناہ ہے اور کچھ تھوڑا جزوی سا فائدے بھی ہیں لوگوں کے لیے. اب یہاں سے اگلی بات آ رہی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، نماز کے قریب بھی نہ جاؤ اس حال میں کہ تم نشے میں ہو. اس کی شان نزول میں یہ بات آتی ہے کہ چونکہ اس وقت تک ابھی شراب واضح طور پر منع نہیں ہوئی تھی، تو کچھ صحابہ تو وہ تھے جنہوں نے محض اس اشارے سے ہی سمجھ کر اس سے جو ہے وہ کچھ، یعنی یوں کہنا چاہیے کہ اجتناب شروع کر دیا تھا. لیکن عام ابھی ان کے ہاں دعوتوں میں یہ بطور مشروب جو ہے اس کا دور چلتا تھا. ایسی ہی ایک مجلس میں ایک صحابی، یعنی وہ یہ صحابہ کی محفل میں ہی یہ معاملہ ہوا کہ کھانا ہوا اور کھانے کے بعد یہ دور چلا. اس کے بعد جو صاحب امامت کے لیے کھڑے ہوئے تو انہوں نے جب سورۃ الکافرون پڑھنی شروع کی تو اس میں قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون کے بجائے پڑ گئے اعبد ما تعبدون، اس لیے کہ پتہ ہی نہیں ہے کہ بھئی. تو اس وقت جو ہے وہ پھر حکم آ گیا کہ اب آپ نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ. گویا کہ جو چیز اللہ کی نماز سے روک دینے والی ہے اس سے زیادہ بندہ مومن کے لیے اور کیا چیز جو ہے ناگوار اور ناقابل برداشت ہو سکتی ہے. اسی کے ذیل میں پھر یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اگر انسان پر نیند کا اس قدر غلبہ ہو کہ اسے یہ پتہ ہی نہ ہو کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے، تو اس وقت بھی جو ہے وہ اس کو نماز کی بجائے جو چاہیے کہ تھوڑی اپنی نیند پوری کر کے اور پھر جو ہے وہ جب ہوش و حواس میں ہو تو، تاکہ غلطی سے منہ سے ایسے الفاظ نہ نکل جائیں جو کہیں انسان اس سے کفر کا ارتکاب کر رہے. تو یہ جو گویا کہ اس میں نشے میں دھت ہونا جو ہے اس صورت میں شراب گویا نماز میں خلل ڈالنے والی ہے اور اس سے جو ہے وہ بچنا چاہیے. حتیٰ تعلم ما تقولون، یہاں تک کہ تم جان لو جو کچھ کہ تم کہتے ہو، یعنی تمہارے ہوش و حواس بحال ہو جائیں. ولا جنوبن، اور نہ ہی ناپاکی کی حالت میں نماز کے قریب جاؤ. الا عابری سبیل، سوائے اس کے کہ راستہ عبور کرتے ہوئے سفر کرتے ہوئے. حتیٰ تغتسلوا، جب تک کہ تم غسل نہ کر لو، یعنی ناپاکی کی حالت ہے تو اس وقت جو ہے غسل کرنا جو ہے ضروری ہے. راستہ عبور کرنے کے معنی میں یہ ہے کہ اگر حالت سفر میں آئے تو اس میں چونکہ تیمم کے احکام آگے آ رہے ہیں اس لیے اس کی جو ہے وہ ایکسیپشن الگ سے بتائی گئی ہے. اور ایک یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر کسی کو کسی مجبوری سے جو ہے ناپاکی کی حالت میں کسی مسجد وغیرہ سے گزرنا پڑ جائے تو اس کو ایکسیپشن کی جو ہے وہ اجازت ہے, ورنہ عام حالات میں اس کو وہاں پر نہیں جانا چاہیے. وَإِن كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ, اور اگر تم ہو بیمار یا حالت سفر میں, او جاء احد منكم من الغائط, یا کوئی تم میں سے قضاء حاجت سے آیا ہو, او لامستم النساء, یا اس نے عورتوں کے ساتھ ہم بستری کی ہو صحبت کی ہو, فلم تجدوا ماء, اور پھر وہ پانی نہ پائے, پھر تم پانی نہ پاؤ, فتیمموا صعيدا طيبا, تو پھر تم ارادہ کرو قصد کرو پاک مٹی کا, فامسحوا بوجوہکم وایدیکم, اور پھر مسا کرو اپنے چہروں کا اور اپنے ہاتھوں کا, ان اللہ کان عفوا غفورا, بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ معاف فرمانے والا اور بخشنے والا ہے. گویا کہ اب یہ بھی بتا دیا کہ ویسے تو ناپاکی کی حالت ہے تو غسل کے ذریعے سے وہ طہارت ہوگی, لیکن اگر پانی میسر نہیں ہے تو پھر اس وقت تیمم, اور وہ تیمم کے لیے جو ہے گویا کہ پاک مٹی کے ذریعے سے تیمم جو ہے اس کا طریقہ یہ بتا دیا کہ دونوں ہاتھ مٹی پر مار کر اس کو ہلکی سی پھونک مار کر اس کو اپنے چہرے پر مل لینا, اور پھر دوسری دفعہ مٹی پر ہاتھ مار کر اسے اپنے بازوؤں پر جو ہے کوہنیوں تک ان کو مل لینا. یہ گویا کہ تیمم جو کہ غسل اور وضو دونوں کا قائم مقام ہوگا, اور اس طریقے سے جو ہے وہ پاکیزگی حاصل ہو جائے گی. الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یشترون الضلالہ, کیا آپ نے غور نہیں کیا ان لوگوں کے معاملے پر جنہیں دیا گیا تھا ایک حصہ کتاب کا, یشترون الضلالہ, وہ مول لے لیتے ہیں خرید لیتے ہیں گمراہی کو, وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ, اور وہ چاہتے ہیں کہ تم بھی راستے سے بھٹک جاؤ گمراہ ہو جاؤ, وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ, اور اللہ خوب جانتا ہے تمہارے دشمنوں کو, ان کی چالوں کو, ان کے حربوں کو, وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا, اور اللہ کافی ہے بطور ولی کے اس پناہ کے, وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا, اور اللہ کافی ہے بطور مددگار کے. مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ, اور ان لوگوں میں سے جو اپنے آپ کو یہودی کہلاتے ہیں, جو یہودی ہوئے, ان میں سے ایسے بھی ہیں کچھ جو کلام کو بدل دیتے ہیں اس کے مواقع سے, یعنی اس کے اندر تحریف کر دیتے ہیں. وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا, اور وہ یہ کہتے ہی ہیں کہ ہم نے سنا اور ہم نے نہ مانا. اب یہ اطعنا کو بگاڑ کر اطعنا, ہم نے نافرمانی کی. وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ, اور سنیے اور آپ کو کچھ سنائی نہ دے. اگر کسی نے پوچھ لیا کہ بھائی یہ کیا تم جو ہے وہ برے الفاظ زبان سے نکال رہے ہو, تو کہہ لیں گے نہیں نہیں جی, ہمارا تو مطلب یہ تھا کہ آپ ایسے محترم ہیں کہ کوئی بات آپ کی مرضی کے خلاف آپ کو سنائی نہیں دی جا سکتی. اس طرح کے وہ الفاظ جو ہے بدل بدل کر جو ہے وہ کتنی تحریف کرتے تھے. ورائنا لیم بالسنتہم, اور وہ کہتے ہیں رائنا اپنی زبان کو مروڑ کر, یعنی کھینچ کر, رائنا اے ہمارے چرواہے جو ہے کیا. اور کسی نے پوچھا نہیں, نہیں ہم نے تو کہا تھا رائنا ہماری رعایت فرمائیے, اور ہم تو یہ مطلب نہیں چاہا, لیکن آپس میں کہ دیکھو ہم نے کیسا جو ہے ان کو ایسے القاب دیے, وطعنا فی الدین, دین میں تان کرتے ہوئے. ولو انہم قالوا سمعنا واطعنا, اور اگر انہوں نے یہ کہا ہوتا کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت اختیار کی, واسمع, اور آپ ہماری بات سنیے, منظورنا, اور ہماری طرف توجہ فرمائیے, لکان خیر لہم, تو یہ ان کے لیے زیادہ بہتر ہوتا, و اقوم, اور زیادہ قرین انصاف بات ہوتی. ولکن لعنہم اللہ بکفرہم, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت فرمائی ہے ان کے کفر کی وجہ سے. فلا یؤمنون الا قلیلا, پس وہ نہیں ایمان لائیں گے مگر تھوڑے سے ہی, ان میں سے بہت کم ہے جو ایمان لائیں. یا ایہا الذین اوتوا الکتاب, اے وہ لوگوں جنہیں کتاب دی گئی ہے, آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم, ایمان لاؤ اس پر جو ہم نے نازل فرمایا ہے, جو تصدیق کرنے والا اس کی جو تمہارے پاس ہے. یعنی کس پر ایمان لانے کی دعوت دی جا رہی ہے؟ اس قرآن مجید پر ایمان لانے. من قبل ان نطمس وجوہن, اس سے پہلے کہ ہم تمہارے چہروں کو بگاڑ دیں, چہروں کو مٹا ڈالیں یا بگاڑ دیں, فنا ردہا علی ادبارہا, اور پھر ان کو الٹ دیں ان کی پیچھوں کی طرف, ونلعنہم کما لعنا اصحاب السبت, اور یا یہ کہ ہم لعنت کریں جیسی کہ ہم نے لعنت کی تھی ہفتے کے حکم کی خلاف ورزی کرنے والوں پر. وہ ہم نے پڑھا کہ اللہ پاک نے پھر ان سے کہا تھا کہ کونو قردتن خاسئین, کہ تم ہو جاؤ ذلیل بندر, یعنی تم اپنی یہ ساری ریشہ دوانیاں چھوڑ کر اس قرآن مجید پر ایمان لے آؤ اس سے پہلے پہلے کہ ہم تمہارے جو ہے وہ چہروں کو بگاڑ ڈالیں, مٹا ڈالیں ان کے, اور ان کو پیچھوں کی طرف پھیر دیں یا ان پر لعنت کریں جیسے کہ ہم نے اصحاب صف پر لعنت کی تھی. وکان امر اللہ مفعولا, اور اللہ کا حکم تو اٹل ہے, ہو کر رہنے والا ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء, بے شک اللہ تعالیٰ تو اس بات کو تو ہرگز نہیں بخشے گا, ہرگز نہیں معاف فرمائے گا کہ اس کے ساتھ شریک ٹھہرایا جائے. ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء, اور اس کے سوا یعنی اس سے کم کم جو گناہ جس کے لیے چاہے گا معاف فرما دے گا. یہ ہے شرک کے بارے میں گویا کہ سب سے کڑی اور سخت آیات کہ شرک ناقابل معافی گناہ ہے. یعنی کس صورت میں, جب کہ انسان شرک کرے اور اسی شرک پر اس دنیا سے چلا جائے. اگر شرک کیا اور اس کے بعد اس نے توبہ کر لی, اصلاح احوال کر لی, تو وہ مضمون تو ہم آلریڈی پڑھا ہے. لیکن اگر وہ شرک پر ہی کاربند رہتا ہے تو یہ جو ہے یہ ایسا گناہ ہے جسے اللہ نے فرمایا کہ وہ اللہ کبھی اس کو معاف نہیں فرمائے گا. شرک کیا ہے, اس کی جو ہے وہ ڈائمینشنز کتنی ہیں, بہت ہی وسیع مضمون ہے یہ. محترم ڈاکٹر سرار احمد صاحب کے اس پر 6 قصص اویلیبل ہیں جن حضرات کو دلچسپی ہو حقیقت و اقسام شرک کے عنوان سے, ان کو حاصل کر کے ضرور سنیے, اس میں پوری جو ہے وہ تفصیل آئے گی. اصل میں کسی کو بھی کسی پہلو سے اللہ کے برابر ٹھہرانا, کسی کی اطاعت, کسی کی محبت ویسی جیسی کہ اللہ سے محبت کی جاتی ہے, یا اللہ کا حکم پیچھے چھوڑ کر کسی اور کا حکم جو ہے اس کو ماننا, یہ سب شرک کے پہلو ہیں. اس اعتبار سے آپ کو پتا ہے کہ کچھ لوگ ہیں جن کو پیسہ بہت پیارا ہے تو وہ خدا پرستی کی بجائے زر پرستی کا شکار ہو جاتے ہیں. کچھ لوگ ہیں جنہیں اپنا آپ جو ہے اپنا نفس یہ بہت انہیں بھلا لگتا ہے, تو انسان جو ہے نفس پرستی کا شکار ہو جاتا ہے, قوم پرستی, وطن پرستی, مادہ پرستی, کسی طریقے سے سیاسی سطح پر, اقتصادی سطح پر, معاشرتی سطح پر. توحید کے جو تقاضے ہیں کہ اللہ کا قانون, اللہ کا دیا ہوا ضابطہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت, اس کی پیروی کی جانی چاہیے. اس سے ہٹ کر اگر کسی اور کی بات مانی جاتی ہے, کسی اور کی پیروی کی جاتی ہے, تو یہ شرک فی الاطاعت, شرک فی المحبت, شرک فی الدعا. اگر کسی اور کو مؤثر حقیقی سمجھ کر اللہ کی بجائے اس کے سامنے دست سوال دراز کر دیا ہے کہ بس اب تو میرا بننا بگڑنا سب اسی کے ساتھ وابستہ ہے, تو یہ جو ہے اسی طریقے سے فریاد اور استغاثہ بھی صرف اللہ کی بارگاہ میں, اس لیے کہ کوئی پریشانی, کوئی مشکل, کوئی مصیبت جب تک اللہ نہ چاہے کوئی نہیں ٹال سکتا ہے. تو اس لحاظ سے یہ جتنے پہلو ہیں ان سب کے اعتبار سے انسان جو ہے وہ کس طرح سے اس سے محفوظ رہے, یہ فرمایا کہ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جس طرح سے سیاہ رات میں سیاہ چیونٹی کو سیاہ پتھر کے اوپر جو چیونٹی سیاہ چیونٹی ہے اس کو پہچاننا مشکل ہے, اسی طریقے سے شرک جو ہے اس کے اتنے شیڈز ہیں, اتنے مختلف اس کی ڈائمینشنز ہیں کہ ان کو پہچاننا خاصا مشکل اور دقت طلب کام ہے. لیکن انسان کو چاہیے کہ اس سے پوری پوری جو ہے وہ بچنے کی کوشش کرتا رہے. شرک صرف یہی نہیں ہے کہ کسی غیر اللہ سے جو ہے وہ کچھ ان سے مدد مانگ لی یا دعا کر لی یا کسی کے آستانے پر جا کر ماتھا ٹیک دیا, بلکہ جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ اگر اللہ کا حکم پیچھے چھوڑ کر, ہاں جی بات تو صحیح ہے لیکن کیا کریں دل نہیں مانتا ہے, اس کا مطلب ہے کہ دل جو ہے وہ زیادہ بڑا ہے, اللہ کا حکم جو ہے اس کی اہمیت نہیں ہے. اس وقت معبود کون ہے؟ پھر اللہ نہیں ہے, پھر وہ نفس ہے. یا ہاں جی بات تو صحیح ہے, یہ ساری رسم و رواج یہ نہیں کرنے چاہیے, اس میں بہت سارے خراب پہلو اللہ کی ناراضگی والے ہیں, لیکن کیا کریں جی عورتیں نہیں مانتی. وہ بیچاری عورتوں کو خاتمہ بدنام کرنے کے لیے, من اپنا پاپی ہے, خود نہیں چھوڑنا چاہتے اس کو, لیکن اس کا الزام عورتوں پر دے دی. اور اگر واقعی عورتیں نہیں مان رہی ہیں اور اس وجہ سے کر رہے ہو, تو اس کا مطلب ہے اللہ اور رسول کی بات کی تو اہمیت نہ ہوئی. زیادہ اہمیت تو پھر ان عورتوں کی ہوئی نا جن کی خاطر, جن کو ناراض کرنا گوارا نہیں ہے اور اس کے لیے اللہ کی ناراضگی مول لے سکتے ہو. تو یہ وہ پہلو ہیں جو کہ خفیہ طور پر شرک کے ہیں, جو عام طور پر جس کو شرک سمجھا نہیں جاتا ہے. لیکن ان سب کے اعتبار سے بچنے کی پوری کوشش یہ کی جائے کہ یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بات کو تو ہرگز معاف نہیں فرمائے گا, اور اس سے کم جو کوئی گناہ ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باقی گناہوں کے لیے عام لائسنس ہے. اسی لیے کہا کہ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ, جس کے لیے وہ چاہے گا اس کو معاف کر دے گا, یعنی باقی گناہوں سے بھی بچنا چاہیے. لیکن سب گناہوں سے بڑا گناہ جو ام الخبائث ہے عقیدے میں, وہ شرک اور عمل میں سود خوری. اس لیے کہ میں نے آپ کو توجہ دلائی تھی کہ وہاں پر بھی اللہ نے اگر سود نہیں چھوڑتے تو اللہ رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہونے, اور یہاں پر جو ہے یہ شرک, اس کو عقیدتاً اور عملی طور پر اسے بچنا ہے. وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ, تو جو کوئی بھی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے گا, فَقَدْ افْتَرَى اِثْمًا عَظِيمًا, تو اس نے تو اللہ پر بہت بڑا جھوٹ باندھا ہے. ہم آگے جا کر پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے تو یہاں تک کہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی آیا ہے کہ اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ, جو کوئی بھی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا, فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ, اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت کو حرام قرار دے دیا. ظاہر سی بات ہے جب اللہ معاف نہیں کرے گا, بغیر معافی کے جنت میں داخلہ ممکن ہو ہی نہیں, سوال ہی نہیں ہے. تو اس لحاظ سے اور بھی مقامات پر آپ کو اس کی بہت زیادہ جو ہے وہ شناخت اور اس کی شدت جو ہے اس کا واضح ہو کر سامنے آ جائے گی. علم کر الذین یزکون انفسہم, اور کیا آپ نے ان لوگوں کے معاملے پر غور نہیں کیا جو اپنے آپ کو بہت پاک صاف سمجھتے ہیں. یہ بھی خاص طور سے یہ یہود کا معاملہ تھا کہ وہ جتنے غیر یہود ہیں انہیں تو کہتے تھے یہ جینٹائلز ہیں, یہ ویشی ہیں, یہ تو ان کے ساتھ جو مرضی کرو, ہمیں پڑھا وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی تو اگر امانت میں خیانت بھی کرو تو کوئی مسئلہ نہیں, اور اپنے آپ کو بہت ہی پاک صاف اور پاکیزہ سمجھتے تھے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ان لوگوں کے معاملے پر غور کیا ہے جو اپنے آپ کو بہت ہی پاک صاف سمجھتے ہیں, فرمایا بل اللہ یزکی من یشاء, بلکہ کسی کے آخر سمجھنے سے نہیں, بلکہ اللہ ہی ہے جس کا تزکیہ فرماتا ہے, جسے چاہتا ہے اسے پاکیزگی کی توفیق عطا فرماتا ہے. ولا یظلمون فتیلا, اور ان پر ایک داغے کے برابر بھی جو ہے ظلم نہیں کیا جائے گا. گویا کہ یہ کھجور کی گٹھلی, اس کے اوپر جو باریک سی جھلی ہوتی ہے یہ اسے فتیل کہتے ہیں, اس کے برابر بھی کسی کے اوپر جو ہے یہ بھی چھوٹی چھوٹی چیز کا تصور ہے, اتنا بھی ظلم نہیں ہوگا. انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب, اور غور کیجئے دیکھیے کہ وہ کس طرح سے اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں. وکفا بہ اسم مبینا, اور یہی کافی ہے ان کا کھلا ہوا گناہ یا ان کے گناہگار ہونے کے لیے, یہ جو سارے ان کے جھوٹ باندھ رہے ہیں یہی کافی ہیں. الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب, اور کیا آپ نے غور کیا ان لوگوں کے معاملے پر جنہیں دیا گیا تھا ایک حصہ کتاب کا. یؤمنون بالجبت والطاغوت, صاحب کتاب ہونے کے ناطے تو ان کا ایمان کس پر ہونا چاہیے تھا؟ اللہ پر. لیکن وہ یقین رکھتے ہیں, جبت کہتے ہیں فالگیری اور وہمی باتیں, سپرسٹیشنز, وہ اس کے اوپر یقین رکھتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ طاغوت, تابوت کے بارے میں بھی عرض کیا جا چکا ہے کہ یہ جو طغیانی سے بنا ہے بغاوت, یعنی اللہ سے باغی ہو کر جو خود اپنی حکومت کا دعوے دار ہے اس پر وہ یقین رکھتے ہیں, اور تابوت کے ہو کر سب سے بڑا نمائندہ شیطان جس نے اللہ تعالیٰ کا حکم ماننے سے انکار کیا. تو یہ لوگ جو ہیں اللہ پر ہیں کتاب والے, لیکن یقین رکھتے ہیں بے حقیقت, بے فائدہ فالگیری, وہمی باتوں, سپرسٹیشنز, اعمال سفلیہ. آج کل کے ہمارے جو ہمارے معاشرے کے اندر بھی یہ چیزیں عام ہو چکی ہیں, وہ جی کالے جادو کے بڑے مکاٹ کے ماہر ہیں اور وہ فلاں ہیں, یہ سب کچھ جو ہے ہم پڑھ چکے ہیں, یہ کفر ہے اور اس سے بچنا چاہیے. ان کا معاملہ بھی یہی تھا کہ وہ ان چیزوں پر یقین رکھتے تھے اور طاغوت پر یقین رکھتے تھے. وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا, اور وہ کہتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں جو کافر ہیں, ہاؤلائے اہدا من الذین آمنوا سبیلا, یہ لوگ اہل ایمان کی نسبت زیادہ سیدھے راستے پر ہیں. دیکھیے ان کی ہٹ گرمی اور ضد کتنی بڑی ہوئی ہے, پتہ ہے وہ مشرک ہیں, وہ نہ اللہ کو مانتے ہیں نہ کتاب کو مانتے ہیں, لیکن وہ کہتے ہیں نا جی وہ مسلمانوں کی مخالفت میں وہ ان کو بھی ایک سرٹیفکیٹ دینے کے لیے تیار ہے کہ یہ مسلمانوں کے مقابلے میں تو یہ اچھے ہیں, یہ زیادہ ہدایت پر. اولئک الذین لعنہم اللہ, یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی. ومن یلعن اللہ فلن تجد له نصیرا, اور جس پر اللہ لعنت فرما دے تو پھر ہرگز آپ اس کے لیے کوئی بھی مددگار نہیں پائیں گے. ہم لہم نصیب من الملک, یا کیا انہیں کوئی حصہ ہے, حصہ حاصل ہے اختیار میں, اقتدار میں, بادشاہی میں. فیض اللہ یوتون الناس نقیرا, پھر تو وہ نہیں دیں گے لوگوں کو تل کے برابر بھی کوئی چیز, یا کھجور کی گٹھلی پر جو ہلکا سا دبا نشان ہوتا ہے وہ نقطے کے برابر وہ کسی چیز کو دینے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. ہم یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ, یا وہ حسد کرتے ہیں لوگوں پر اس پر جو انہیں اللہ نے اپنے فضل سے عطا فرمایا, یعنی وہ عرب کے ان امیوں پر اور بنی اسماعیل پر حسد کرتے ہیں کہ اللہ نے اپنے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان میں سے مبعوث فرمایا, اپنا نبوت اور رسالت کا فضل ان پر فرمایا. فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ, تو ہم نے تو عطا فرمائی تھی ابراہیم علیہ السلام کو کتاب اور حکمت, وآتیناہم ملکا عظیما, اور ہم نے تو انہیں بہت بڑی بادشاہی, بہت بڑا اختیار اور اقتدار عطا فرمایا تھا, دنیا کی امامت کے منصب پر ان کو سرفراز فرمایا تھا, اور اقوام عالم کا اقتدار جو ہے وہ ان کو عطا فرمایا تھا. اور ابراہیم علیہ السلام وہ تو جد امجد ہیں بنی اسماعیل کے بھی اور بنی اسرائیل کے بھی. فمنہم من آمن بہ ومنہم من صد عنہ, تو ان میں سے کوئی تو وہ ہے جو اس پر ایمان لایا اور کوئی وہ ہے جو اس سے باز رہا. وکفا بجہنم سعیرا, اور کافی ہے دوزخ بھڑکتا ہوا, یعنی جو ایمان نہیں لائے ان کے لیے پھر یہ انجام کافی ہے. ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا, اور بے شک جو لوگ بھی ہماری آیات کا کفر کرنے والے ہیں, انکار کرنے والے ہیں, ان کی ناشکری اور ناقدری کرنے والے ہیں, اللہ فرماتے ہیں سوف نصلیہم نارا, ہم ان قریب ڈال دیں گے انہیں دوزخ میں, جہنم میں. کلما نضجت جلودہم, اور جب ان کی کھالیں جل جائیں گی, بدلناہم جلوداً غیرہا, تو ہم ان کی سکنز, ان کی جلدوں کو بدل دیں گے دوسری جلدوں کے ذریعے سے. لیذوق العذاب, تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکھتے رہیں. جو لوگ بھی میڈیکل سائنس سے واقف ہیں انہیں پتا ہے کہ اصل میں یہ جلن کا احساس یہ صرف سکن کے اوپر ہوتا ہے. سکن جل جائے تو اس سے نیچے جو کچھ جلتا رہے اس سے انسان کو جلن کا احساس نہیں ہوتا ہے. تو اگر ایک دفعہ سکن ان کی جل گئی تو اس کے بعد ان کو عذاب کا احساس تو ختم ہو گیا. اللہ فرما رہے ہیں کہ جیسے ہی ان کی وہ سکن جل جائے گی, وہ جل جایا کرے گی, تو ہم اس کی جگہ پر دوسری سکن پیدا فرما دیں گے, تاکہ انہیں مسلسل جلن کا عذاب جو ہے اس کا احساس ہوتا رہے. یہ بھی جنہوں نے سمجھ کر قرآن مجید کو پڑھا ہے انہوں نے اس قرآن کا لوہا مانا ہے, کہ میڈیکل سائنس نے تو یہ بات بہت عرصے کے بعد دریافت کی ہے. 1400 سال پہلے تو کسی کو نہیں پتا تھا کہ جلن کا احساس جو ہے اسے سکن کے اندر ہے, اور اللہ پاک نے اس وقت یہ فرمایا کہ ہم ان کی سکنز جو ہیں ان کو بھی جو ہے ان کی جگہ پر دوسری سکنز لاتے رہیں گے. ان اللہ کان عزیزا حکیما, بے شک اللہ تعالیٰ بڑا غالب, کوئی اس کا ہاتھ نہیں پکڑ سکتا, لیکن وہ کمال حکمت والا ہے, اس کا کوئی فیل عدل اور حکمت سے خالی نہیں ہے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات, اس کے برعکس وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال اختیار کیے, سندخلہم جنات, تو ان قریب ہم انہیں داخل فرمائیں گے ان باغات میں, تجری من تحت الانہار, جن کے نیچے ندیاں جاری ہوں گی, خالدین فیہا ابدا, وہ ان میں رہیں گے ہمیشہ ہمیش, لہم فیہا ازواج مطہرہ, اور وہاں ان کے لیے ہوں گے پاکیزہ سپاؤسز, یعنی بیویوں کے لیے, شوہروں کے لیے نیک بھی پاکیزہ بیویاں اور بیویوں کے لیے پاکیزہ شوہر. وندخلہم ظلاً ظلیلاً, اور ہم انہیں داخل فرما دیں گے بہت ہی راحت کے سایوں میں, یعنی وہ بھرپور قسم کے جو ہیں ٹھنڈے اور کبھی نہ ختم ہونے والے سائے, ان میں ہم ان کو داخل فرما دیں گے. اب یہاں سے جو ہے وہ ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلھا, بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے, اہل کتاب سے خطاب کا سلسلہ ختم اور اہل ایمان سے خطاب کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے. تو فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ انت ادو الامانات الى اہلھا, کہ تم امانتیں لوٹا دیا کرو ان کے جو اہل ہیں, ان کے جو مالک ہیں, ان کی طرف. اس میں جو عام طور پر امانت اس سے میں خیانت سے بچنا, اس کی تلقین بھی آ رہی ہے, اور اس میں یہ بات بھی آ رہی ہے کہ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی یہی ہے کہ لا ایمان لمن لا امانت لہ, اس شخص کا کوئی ایمان نہیں ہے جس میں امانت کا وصف نہیں ہے. ولا دین لمن لا عہد لہ، اور اس شخص کا کوئی دین نہیں ہے جس میں عہد کی پاسداری نہیں ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ امانت انسان کو ان کی رائے، اس کا مشورہ، یہ بھی اس کے پاس ایک امانت ہے. اور جب یہ ووٹ کی شکل میں اس سے مانگی جائے تو اس وقت بھی انسان کو چاہیے کہ وہ اس کا صحیح صحیح استعمال جو اس کا اہل ہے اسی تک دے. یہ نہ دیکھے کہ یہ میری زبان بولنے والا ہے یا میری برادری کا یا میرے علاقے کا ہے تو میں اس کو جو ہے اس وجہ سے ووٹ. پھر امانتیں اللہ تعالیٰ، ویسے تو امانت دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے وہ اللہ کی امانت ہے اور اس کو اس کے حکموں کے مطابق ہی استعمال کرنے کا ہمیں حق حاصل ہے. اس کے ساتھ ساتھ دنیا میں سیاسی اعتبار سے، انتظامی اعتبار سے کسی پہ تو پاس کوئی منصب ہے، کوئی عہدہ ہے، کوئی اختیار ہے، یہ بھی جو ہے امانت ہے. اور اس کا صحیح صحیح استعمال وداؤٹ اینی یعنی کسی قسم کی طرفداری کے بغیر اور جانبداری کے بغیر اس کا درست اور صحیح استعمال، اگر اس میں بھی انسان نے کوئی بیجا رو رعایت رکھی تو گویا کہ امانت میں خیانت کا مرتکب ہوتا ہے. واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل، اور جب تم فیصلہ کرو لوگوں کے درمیان تو فیصلہ کرو بالکل عدل اور انصاف کے ساتھ. ان اللہ نعما یعظکم بہ، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں بہت ہی اچھی نصیحت فرما رہا ہے. ان اللہ کان سمیعا بصیرا، اور یقیناً اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. یعنی تم نے امانت کا حق ادایا کیا کہ نہیں کیا، امانت میں خیانت تو نہیں کی، اور عدل اور انصاف کے درمیان کے ساتھ فیصلہ کیا یا اس میں جانبداری کی ہے، یہ سب کچھ اللہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اطاعت اختیار کرو اللہ کی اور اطاعت اختیار کرو اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. واولی الامر منکم، اور جو بھی تم میں سے صاحب امر ہو، جو بھی ذمہ دار ہو، جو حاکم ہو، ان کی بھی اطاعت. لیکن دیکھیے اللہ کے ساتھ اطاعت الگ آیا، رسول کے ساتھ اطاعت آیا، اولو الامر کے ساتھ اطاعت کا لفظ نہیں آیا. مراد یہ ہے کہ ان کی اطاعت کرو اللہ اور رسول کی اطاعت کے دائرے کے اندر اندر، ان کی مطلق اطاعت نہیں ہے، ان کی وہی بات مانی جائے گی جو وہ اللہ اور رسول کی باتوں کے اندر اندر جو حکم دیں گے. اس لیے کہ اصول دین میں یہ ہے کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، مخلوق میں سے کسی کی بھی اطاعت نہیں کی جائے گی جبکہ خالق کی نافرمانی اور معصیت ہوتی ہے. اس لحاظ سے جو صاحب امر ہے، ذمہ دار ہے، اس کی بات اسی وقت مانی جائے گی جبکہ وہ اللہ رسول کی بات کے اندر اندر جو ہے وہ حکم دے. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، پس اگر تم کسی چیز کے اندر تمہارا تنازع ہو جائے، اختلاف رائے ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، یعنی صاحب امر اور تمہارے درمیان کوئی انٹرپریٹیشن کا اختلاف ہو جائے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو اسے لوٹا دو اللہ اور اس کے رسول کی طرف. ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور یوم آخرت پر. یعنی ایسی صورت میں اللہ کے احکام کیا ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کیا ہیں، ان کی طرف جو ہے لوٹایا جائے گا اور اس کے مطابق جو ہے فیصلہ ہونا چاہیے. ذالک خیر و احسن تاویلا، یہی بہتر ہے اور اچھا ہے انجام کار کے اعتبار سے. الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک، اور کیا آپ نے غور نہیں کی ہے ان لوگوں کی بات پر، یعنی یہ منافقین کی طرف اشارہ ہو رہا ہے جو دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ ایمان لائے اس پر جو نازل کیا، اترا، نازل ہوا آپ کی طرف، یعنی قرآن مجید. وما انزل من قبلک، اور جو اس سے پہلے نازل ہوا. یریدون یتحاکموا الی الطاغوت، دعویٰ کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا، لیکن چاہتے یہ ہیں کہ اپنا مقدمہ لے جائیں طاغوت کی طرف، یعنی مقدمے کے لیے جو ہے وہ حکم جو ہے وہ طاغوت کے علم مرداروں کو بنائیں. وقد امروا ان یکفروا بہ، حالانکہ انہیں تو حکم دیا جا چکا ہے کہ وہ اس کا انکار کریں. ویرید الشیطان ان یضلہم ضلالا بعیدا، اور شیطان چاہتا ہے کہ انہیں گمراہ کر دے حق سے، بہت ہی دور کی طرف گمراہ کرنا. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس کی طرف جو اللہ نے نازل فرمایا یہ قرآن، وَإِلَى الرَّسُولِ، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آؤ، رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا، تو آپ دیکھتے ہیں منافقوں کو کہ وہ رکتے ہیں آپ سے بہت زیادہ گریز کرتے ہوئے. فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اور پھر کیا حال ہو جبکہ پہنچے انہیں کوئی مصیبت اس وجہ سے جو کچھ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے کیا. ثم جاؤوک یحلفون اور پھر وہ آئیں گے آپ کے پاس قسمیں اٹھاتے ہوئے باللہ اللہ کی ان اردنا الا احسانا و توفیقا کہ نہیں تھا ہمارا ارادہ سوائے بھلائی اور موافقت کے. اس میں کہتے ہیں کہ یہود کا ایک کوئی جھگڑا تھا کسی یہودی کا اور منافق کا, اور وہ اس میں انہوں نے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ فیصلے کیا ہے, اس میں وہ جو یہودی ہے اس کے حق میں وہ جو حق پر تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں فیصلہ فرما دیا. اب منافق جو ہے اس کو اس کے اوپر چھت بد ہو گئی کہ جناب یہ تو میرا خلاف فیصلہ ہو گیا. کہنے لگے اچھا ایسا کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ کے پاس فیصلے کے لیے چلتے ہیں. وہاں گئے اور وہاں جانے پر یہودی نے بتا دیا کہ ہم پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تھے, انہوں نے میرے حق میں فیصلہ دیا. اب اس پر حضرت عمر رضی اللہ نے تلوار نکالی اور اس منافق کی گردن اڑا دی اور کہا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے بعد کوئی اور فیصلہ چاہے اس کا پھر یہ فیصلہ. اب اس منافق کے جو لواحقین تھے وہ بڑے پھر اس کے اوپر روتے پیٹتے ہوئے جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اللہ کی قسمیں کھا کر کہنے لگے کہ ہمارا تو ارادہ یہ تھا کہ صلح صفائی ہو جائے کچھ, ہم تو اس وجہ سے گئے تھے, یہ تھوڑی تھا کہ ہمارے آدمی کو جو ہے اس طرح سے انہوں نے بالکل جو ہے وہ اڑا کے رکھ دیا ہے. تو اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم, یہی وہ لوگ ہیں کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے. فاعرض عنہم, بس آپ ان سے اعراض کریں, وعظہم یا انہیں اور یا اور نصیحت کریں, وقل لهم فی انفسهم قولا بلیغا اور ان سے کہیں ان کے دلوں میں اتر جانے والی بات. وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ, اور ہم نے نہیں بھیجا کسی رسول کو مگر اس لیے کہ اس کی اطاعت کی جائے اللہ کے حکم سے. یعنی رسول کی اطاعت جو ہے یہ اللہ کی اطاعت ہے اور لازم ہے, اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہے. یہ جو پیچھے واقعہ ہے کہ جس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے بعد کہیں اور فیصلوں کی طرف جو ہے وہ جانے کی کوشش, یہ ایک ایمان کا رویہ نہیں ہے. تو اللہ نے تو اللہ فرماتے کسی رسول کو بھی نہیں بھیجا. رسول صرف مرکز عقیدت نہیں ہے کہ اس کے ساتھ محبت اور عقیدت کے تو بڑے راگ الاتے جائیں, لیکن جب اطاعت کی باری آئے تو اس سے جو ہے وہ پہلو تہی کی جائے, بلکہ رسول بھیجا ہی اس لیے جاتا ہے کہ اس کی پیروی دل و جان کے ساتھ اس کی بات مانی جائے. ولو انہم ظلموا انفسہم, اور اگر وہ لوگ جبکہ انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا, یعنی جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر وہ مطمئن نہیں تھے, جاؤ کا اگر وہ آپ کے پاس آتے, فاستغفر اللہ اور اللہ سے استغفار طلب کرتے, واستغفر لهم الرسول اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے لیے استغفار کرتے, لوجد اللہ تواب الرحیم تو وہ اللہ کو پاتے بہت زیادہ توبہ قبول فرمانے والا اور مسلسل رحم فرمانے والا. فلا وربک لا یؤمنون, اور ہرگز نہیں, تیرے رب کی قسم ہے وہ کبھی بھی حقیقی ایمان والے نہیں ہو سکتے. حتی یحکموا فی ما شجر بینہم, یہاں تک کہ وہ آپ کو حکم آپ کو منصف تسلیم نہ کریں اپنے سارے جھگڑوں میں. ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت, اور پھر آپ جو فیصلہ بھی فرما دیں اس پر اپنے دلوں میں بھی کوئی تنگی محسوس نہ کریں. ویسلموا تسلیما, اور جب تک کہ اپنے آپ کو پوری طرح سے سر تسلیم خم نہ کر دیں آپ کے فیصلے کے سامنے. یعنی یہ ہے اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سب سے زیادہ تاکیدی آیت کہ وہ اس وقت تک ایمان والے ہی نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں پر دل و جان کے ساتھ مطمئن نہ ہو اور دل کے اندر بھی کسی قسم کی کوئی تنگی نہ محسوس کریں اور ظاہراً بھی اور باطنن بھی پوری طرح سے اپنے آپ کو سبمٹ اور سرنڈر نہ کر دیں. یہی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی اپنے ایک ارشاد مبارک میں کہ لا یؤمن احدکم, تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک حقیقی ایمان والا نہیں ہو سکتا, حتی یکون ہواہ تبا لما جئت بہ, جب تک کہ جئت بہ جب تک کہ اس کی خواہش نفس اس چیز کے تابع نہ ہو جائے جو میں لے کر آیا. یعنی جب تک وہ پوری طرح سے وہ اپنے آپ کو اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع نہ کر دے, اپنی مرضی نہیں, میرا جی نہیں چاہتا ہے, یا عورتیں نہیں مانتی ہیں, یا معاشرے والے کیا کہیں گے, یہ نہیں, بلکہ کلیتاً اپنے آپ کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی ہدایت کے تابع نہ کرے, اس وقت تک حقیقی ایمان والا نہیں. ولو انا کتبنا علیہم ان اقتلوا انفسکم, اور اگر ہم ان کے لیے فرض کر دیتے کہ قتل کرو اپنے آپ کو, یعنی اپنے منافقوں کے خلاف جو ہے تلوار اٹھاؤ, اب اخرجوا من دیارکم, یا نکل جاؤ اپنے گھروں سے, یا ان کو اپنے گھروں سے نکالو, ما فعلوہ الا قلیل منہم,
تو وہ ہرگز ایسا نہ کرتے مگر ان میں سے تھوڑے ہی ہوتے. ولو انہم فعلوا ما یوعظون به, اور اگر وہ ایسا کرتے جو ان کو نصیحت کی جاتی ہے, لکان خیر اللہم, کہ ان کے لیے بہتر ہوتا, وہ اشد تفضیتا, اور زیادہ ثابت قدم رکھنے والا ہوتا. وائز اللہ آتیناہم من لدن اجرا عظیما, اور اس صورت میں تو ہم انہیں اپنی جناب سے عطا فرماتے بہت بڑا اجر. ولا ہدیناہم صراطا مستقیما, اور ہم انہیں چلاتے صراط مستقیم کے اوپر. ومن یطع اللہ والرسول, اور جو کوئی بھی اطاعت اختیار کرتا ہے اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی, فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ, تو پھر یہی وہ لوگ ہوں گے جو ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام فرمایا, جن کے لیے ہم ہر نماز میں دعا کرتے ہیں, أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ, جن پر تو نے اللہ آپ نے اپنا انعام فرمایا. تو اس جو سورہ فاتحہ میں جو ہم دعا کرتے ہیں اس کی شرح اس آیت کے اندر آ رہی ہے, سورہ نساء کی آیت نمبر 69 کے اندر, کہ جو کوئی اطاعت اختیار کرتا ہے اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی, تو وہی لوگ ہیں جو ہوں گے ان لوگوں کے ساتھ جن پر اللہ نے انعام فرمایا, من النبیین, انبیاء میں سے, والصدیقین, صدیقین میں سے, والشہداء, شہداء میں سے, والصالحین, اور نیکوکاروں میں سے. وحسن اولئک رفیقا, اور یہ لوگ کیا ہی اچھے رفیق ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے, آمین. اس میں جیسا کہ بتایا گیا کہ انبیاء کا جو نبی کا درجہ ہے یہ تو کوئی محنت اور کوشش سے حاصل نہیں کر سکتا, یہ تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا تھا پسند فرماتا تھا اس کام کے لیے, اب یہ دروازہ ہمیشہ ہمیں اس کے لیے بند ہو چکا ہے. البتہ اس سے نیچے کے جو مراتب ہیں, صدیق جو انتہائی سچا, حق اور انصاف کا علم بردار, سچ بولنے والا, سچ پر عمل کرنے والا, اور شہید گواہ جو اپنے قول اور اپنے عمل سے اللہ کے دین کی حقانیت کی گواہی, اور اس درجے گواہی کہ اپنی جان پر کھیل کر جو ہے وہ اللہ کے دین کی صداقت کی گواہی دیتا ہے, وہ شہید ہے. اور صالحین وہ جو راہ ہدایت پر چلنے والے مجموعی طور پر نیک سرشت, جو ان درجوں کو پانے کے لیے مسلسل کوشش کرتے رہتے ہیں کہ درجہ شہیدیت, شہادت اور درجہ صدیقیت کو پانے کے لیے مسلسل کوشش رہتے ہیں. ذالک الفضل من اللہ, اور یہ فضل ہے اللہ کا, وکفا باللہ علیما, اور اللہ کافی ہے سب کچھ جاننے والا. قتال کے بارے میں تاکید احکام, یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم, اے ایمان والو تم اپنے بچاؤ کا سامان لے لیا کرو, اپنے وہ سارے ڈھالے وغیرہ, وہ اسلحہ, فانفروا ثبات او انفروا جميعا, پھر تم کوچ کرو, نکلو ٹکڑیوں کی شکل میں, دستے دستے بن کر یا اکٹھے ایک ہی دفعہ میں لشکر بن کر, جیسی سچویشن ہو, جیسی ضرورت ہو. وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ, اور تم میں سے بے شک کوئی ایسا بھی ہے جو ضرور جو ہے وہ ڈھیل دکھائے گا, یعنی پست ہمتی دکھانے والے, لڑائی سے جیت چکے, یہ منافقین کا رویہ, اور ان کا رویہ کیا ہے کہ پہلے تو سستی کرتے ہیں, نکلتے نہیں, جان بوجھ کر کوئی تاخیر حربے. فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ, اور پھر اگر پہنچے تمہیں کوئی تکلیف, کو پریشانی, کو مصیبت, قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيدًا, تو کہیں گے کہ اللہ نے بڑا فضل کیا مجھ پر, بڑا مجھ پر انعام کیا کہ میں تمہارے ان لوگوں کے ساتھ موجود نہیں تھا اور اس پریشانی سے بچ گیا, وہ وہاں پر 70 جلیل قدر صحابہ شہید ہو گئے, میں مدینے میں بیٹھا رہا, میں بہت اچھا کیا میں نے. تو یہ ان کا رویہ ہوتا ہے. وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ, اور اگر تمہیں پہنچے اللہ کی طرف سے کوئی فضل ملے, لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ, تو وہ ضرور کہے گا وہ بات گویا کہ تمہارے اور اس کے درمیان کوئی دوستی نہیں تھی, اس وقت وہ حسرت کے ساتھ کہے گا, یا لیتنی کنت معہم, اے کاش کہ میں بھی ان کے ساتھ ہوتا, فافوز فوزا عظیما, تو میں بھی بہت بڑی کامیابی حاصل کرتا, مجھے بھی مال غنیمت میں بہت حصہ ملتا. فلیقاتل فی سبیل اللہ الذین یشرون الحیات الدنیا بالآخرہ, پس کہیے کہ اللہ کی راہ میں قتال کریں وہ لوگ جو اپنی دنیا کی زندگی کو بیچ دیتے ہیں آخرت کے بدلے میں. سورہ بقرہ میں پڑھی تھی آیت, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ, لوگوں میں کوئی وہ ہے جو اپنے آپ کو بیچ ڈالتا ہے اللہ کی رضا کے حصول کے لیے. تو اللہ کی رضا کے حصول کا اعلیٰ ترین مقام وہ تو پھر مقام شہادت ہے. تو چاہیے کہ اللہ کے لیے قتال کرے وہ لوگ
جو اپنے آپ کو جو اپنی دنیا کی زندگی کو بیچ ڈالتے ہیں آخرت کے بدلے. وَمَن يُقَاتِل فِي سَبِيلِ اللَّهِ اور جو کوئی بھی قتال کرتا ہے اللہ کی راہ میں فَيُقْتَل أَوْ يَغْلِب پھر خواب و شہید ہو جائے یا غالب ہو یعنی غازی بنے فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا تو اسے ہم عنقریب دیں گے بہت بڑا اجر بہت بڑا جہاں اس کو بدلہ عطا فرمائیں گے. وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ یہاں پھر منافقوں سے خطاب ہے کہ اے یعنی گویا تمہیں کیا عذر ہے کہ تم اللہ کی راہ میں قتال نہیں کرتے ہو. والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان اور کمزور اور بے بس مردوں عورتوں اور ان بچوں کی خاطر الذین یقولون جو یہ دعا کرتے ہیں اللہ کے حضور میں ربنا اخرجنا من هذه القريه الظالم اهلها اے ہمارے پروردگار ہمیں نکال اس بستی سے جس کے رہنے والے ظالم ہیں. واجعل لنا من لدنك وليا اور ہمارے لیے بنا اپنی جناب سے کوئی دوست. واجعل لنا من لدنك نصيرا اور ہمارے لیے بنا اپنی جناب سے کوئی مددگار. الذين امنوا يقاتلون في سبيل الله جو حقیقی ایمان والے ہیں وہ تو قتال کرتے ہیں اللہ کی راہ میں. اور والذین کفروا اس کے برعکس جو کافر ہیں منکر ہیں ناشکرے ہیں یقاتلون فی سبیل الطاغوت وہ قتال کرتے ہیں باطل نظام طاغوت جو اللہ کی بغاوت کا علم مردار ہے اس کے لیے. فقاتلوا اولیاء الشیطان پس قتال کرو شیطان کے ان دوستوں سے. ان قید الشیطان کان ضعیفا بے شک شیطان کی چال تو کمزور ہی ہونے والی ہے یعنی گویا کہ شیطان کی چال کبھی بھی جو ہے حتمی طور پر نتیجہ خیز ثابت نہیں ہوگی.